اب آپ کو بھی سنائیں گے, کچھ اور بھی جو چاہیں سنائیں. خواب دیکھا ہے انہوں نے کہ مفتی امجد صاحب ہیں, دار العلوم دیوبند سے فارغ ہیں, حضرت والا کے بہت محبوب خلیفہ ہیں, اور حضرت کی فیضان محبت جو کی جو شرح کی ہے عرفان محبت, وہ آپ ہی نے کی ہے. اب ماشاء اللہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے. اب انہوں نے اپنا, ویسے تو یہ خود بڑے ہیں مگر انہوں نے اپنے استاد سے مجھے اپنا دوسرے تعلق کیا ہے, میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ہمارے حضرت والا مرشدنا و مولانا حضرت اقدس حضرت میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ تقریباً ایک مہینے میں دو تین مرتبہ خواب میں دیکھ چکا ہوں. میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مناسبت جب کسی سے ہوتی ہے تو بہرحال پھر یہی معاملہ ہوتا ہے. حضرت والا کو بھی انتقال کے بعد اتنا کثرت سے دیکھتا ہوں کہ یاد بھی نہیں رہتا, یعنی اتنا زیادہ حضرت والا خام میں تشریف لاتے رہتے ہیں. تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کو میں نے تین دن پہلے دیکھا تو مجھے حضرت فرماتے ہیں حضرت والا یعنی ہمارے حضرت عارف باللہ مرشدنا مولانا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں خام میں کہ میاں میر صاحب کو بھی بیان عطا ہوتا ہے. اس سے فرماتے ہیں کہ میاں میر صاحب کو بھی بیان عطا ہوتا ہے, اور پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو نا بیان صرف معانی کو نہیں کہتے, بیان صرف معانی کو نہیں کہتے, معانی کے ساتھ الفاظ بھی, کیونکہ بیان دونوں کو کہا جاتا ہے صرف معانی کو بیان نہیں کہا. معانی تو سینے میں اندر میں موجود ہیں, ان کے اظہار کے لیے الفاظ تو چاہیے نا. تو جب یہ فرمایا کہ بیان عطا ہوتا ہے تو یہ بھی آگے حضرت نے خود فرمایا اور تم جانتے ہو کہ صرف معانی بیان نہیں ہوتے تو الفاظ بھی عطا ہوتے ہیں. الحمدللہ بغیر کسی اس کے کہ ہم کسی کی تفضیل اور ترجیح اور فرق مراتب کو بیان کرنے بیٹھے ہیں کہ کون کیسا ہے کیا ہے, شیخ ہونے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں الحمدللہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خوب رکھی ہیں اور پوری رکھی ہیں. راہ سلوک یہ الگ ہے, اور وہ جو علم سیکھنا علوم ظاہرہ, یہ ابھی بیٹھے تھے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے بیٹے ڈاکٹر سلمان صاحب پروفیسر ہیں وہاں ڈربن میں, تو ایک جملہ انہوں نے کہا بڑا دل کو لگنے والا کہ حضرت میرے والد نے خط لکھا غالباً حضرت تھانوی کو اور یہ فرمایا کہ میں علوم ظاہرہ سے اب وہاں پہنچ چکا ہوں کہ جہاں میری پیاس نہیں بجھ رہی ہے, تو مجھے قلب میں اپنے ایک امن ڈھونڈ رہا ہوں, امن کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں. وہ ضروری بہت ہے علوم ظاہرہ, لیکن اگر علوم ظاہرہ کے ساتھ یہ خاص طور پر سلوک و تربیت کی لائن سے کوئی نہ گزرا ہو تو کام نہیں ہوتا. ایک شخص پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کوئی بیعت ہونا ضروری, پیر مرید کوئی ضروری؟ تو حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کون ایسا بزرگ ہے جو پیر مریدی کے بغیر جس نے دنیا میں کام کیا ہو. یعنی آپ جتنے بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں یوں ہی آنکھ بند کر کے کسی کا نام لو جو مشہور ہو جس نے کام کیا ہو ہمارے اکابر میں, کسی کا نام ایسے ہی زبان پہ آ جاوے پتا چلے گا ضرور اپنے کو مٹایا تھا, ضرور اپنے کو کسی اللہ والے کے ساتھ مل کے بٹھایا تھا. اور میں تو عرض کروں کہ حضرت نے ہم جیسے کو تو خود کھینچا. ایک تو ہوتا ہے کہ آ کے بیعت ہو جائیں, ایک یہ ہے کہ حضرت والا اپنی محبت سے خود کھینچ لے. تو میں آج حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے عرض کر رہا تھا کہ جب تک میں بیعت نہیں تھا تو فرمایا کہ دیکھو سلسلے میں جڑ کے رہا کرو, یہ سلسلے بڑے بابرکت ہوتے ہیں. اب یہ جملہ کہ بابرکت ہوتے ہیں, آج جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں مال میں برکت ہو، جان میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، اور علم میں برکت ہو، اور ساری چیزوں میں برکت کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے، بلا کسی مبالغے کا میں عرض کر رہا ہوں. اپنے وطن میں جب جاتا تھا تو کھایا پیا، مسجد گیا، نماز پڑھی اور آ کے گھر میں سو گیا، یہ ہوتا تھا. لیکن بحمد اللہ تعالی جب سے حضرت والا کی باتیں سنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو بات ہی دوسری، میں برکت پہ سنا رہا ہوں. جو اللہ والوں کے الفاظ ہوتے ہیں کچھ ایسے فنا اللہ والے ہوتے ہیں اور ایسے مقام پر فائز کہ ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، وہ دعا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ جملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے فرما دیتے ہیں. اور آج ہی حضرت میساء دعوان برکاتہ ہم نے صبح کمرے میں سنایا کہ وہ جو حدیث شریف میں ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو ضرور اللہ پوری فرماتے ہیں. تو حضرت میساء دعوان برکاتہ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مبالغے کے طور پر قسم کی بات ہے، ورنہ قسم نہ بھی کھائیں اور وہ زبان سے نکال دیں تو بھی اللہ کے بہت سے چہیت ایسے ہوتے ہیں اللہ پوری کر دیتے ہیں. یہ شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کی پہاڑی تو یہی ہے، جب سکھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے تو یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم جب تک اس کی گردن نہیں کاٹوں گا خود دنیا سے جاؤں گا نہیں. اتنے میں اس نے حملہ کر دیا اور ان کو گرا دیا، حضرت شاہ اسماعیل شہید کو، تو ان کی گردن تو گر گئی مگر باقی ان کا بدن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے چلتا رہا چلتا رہا، بھاگتا رہا اس کے پیچھے، اور اس کو جب تک زمین پہ نہیں گرایا، وہ پہلے گرا اس کے اوپر خود گرے. تو بس مجھے تو یہی اصل میں سنانا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ سنا دو، ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دی، اس لیے اس کو بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے. مجھے بہت احساس ہوتا ہے حد سے زیادہ کہ ہمیں جیسی محبت حضرت سے ہونی چاہیے تھی، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس پر کہ ویسی نہیں تھی، یعنی اس میں کوئی شک مجھے نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے تھی اور جس طرح ہمیں حضرت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. تو الحمدللہ ایک شخص تھے ابھی کچھ باتیں ان کو مجھے پوچھنے آئے کہ حضرت میر صاحب کے بارے میں مجھے کچھ یہ ہے سلسلہ ہے یہ، تو میں نے ان سے کہا تم تھوڑی دیر کو یہ تصور کرو کہ جیسے حضرت یہاں موجود نہیں ہیں، بتاؤ کدھر جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے، تھوڑی دیر کو یہ تصور کرو. جو چیزیں ہمیں درکار ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، جو رہنمائیاں چاہیے، اگر تھوڑی دیر کو تو وہ میرا اتنا شکر ادا کر رہے تھے اور اخیر تک کرتے رہے کہ آپ نے وہ ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ بس میں آپ کو بھول نہیں سکتا ہوں. میں نے جو اس جملے کو دیکھ کے پھر غور کیا تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تو کبھی کبھی بہت زیادہ پاس رہتے رہتے وہ عظمت نہیں رہ پاتی. باقی ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ درجات ایک دوسرے کے، وہ ایسے یہ ایسے وہ فلاں ایسے فلاں ایسے، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں مثبت انداز سے رہنا چاہیے اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. جی اللہ تعالی ہمیں صحیح حضرت کی قدر کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جو علوم ہیں سینے میں، میں تو اتنی ساری باتیں اس مرتبہ لے کے جا رہا ہوں حالانکہ ملاقاتیں کم رہی. ایک بات حضرت نے فرمائی کہ شیخ اپنے خلیفہ کو مجتہد بنا کے چھوڑتا ہے. اللہ اکبر، اس کے پیچھے کتنے مسائل حل ہو گئے، کتنی چیزیں حل ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. مجھے ہمیشہ اشکال ہوتا تھا کہ جب شیخ سے پوری محبت ہے تو اپنے تربیت کے طریقے ہر خلیفہ کیوں نکالتا ہے الگ الگ. حضرت تھانوی ہیں، ان کے کتنے سارے خلفاء ہیں، لیکن ہر خلیفہ کا مزاج، طبیعت، انداز، طریقے، حضرت ہردوئی کے پاس جاؤ بالکل الگ، حضرت مسیح الامت کے پاس جاؤ بالکل الگ. تو حضرت میساء دعوان برکاتہم کی زبان سے اس دن ایک جملہ نکلا، اس جملے سے سارے مسائل حل ہو گئے. پاکستانی کے خطے میں آپ جائیں، لوگوں کا مزاج انداز الگ ہو تو وہاں آپ اس طریقے کے، اس طرح کی چیزیں لے کے چلیں گے. اور یہ شیخ جب اجازت و خلافت دیتا ہے تو ایک تو یہ کہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں داعیہ پیدا ہوتا ہے تو عطا ہوتی ہے، اور اس میں خاص شیخ کی توجہ اور دعائیں، یہ جو شیخ کامل ہوتے ہیں، شیخ برحق، ان کی توجہ اور دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب اس سے کام لیتے ہیں تو وقت وقت پر اس کے قلب میں القا کرتے رہتے ہیں، یہاں یوں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اس کے ساتھ ایسے کرو، اس کے ساتھ ایسے کرو، اور ایسی ایسی باتیں فرمایا ایک دن کے جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دم سے حضرت ہمارے دین میں پیش کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک بار فرمایا کہ کہیں بدعتیوں بریلویوں وغیرہ کے علاقے میں ہو تو حضرت کا مزاج تھا کہ وہاں اشعار اور نظمیں اور نعتیں سنا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے, پوری زندگی کے لیے جو آگے چاہتا ہو مستقبل میں کہ ہمیں کام کرنا ہے, پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے. ورنہ عام طور سے ہے کہ تبلیغ میں جاؤ تو جوش چڑھا تو آ کے لگ گیا, خانقاہ میں گیا تو جوش چڑھا تو ہر آدمی کو چاہتا ہے گھسیٹ کے اس کو خانقاہ میں کھینچوں کسی طرح, لے کے چلو اسے پکڑ کے دامن اس کا. سب سے پہلے بیوی کو جا کے کہہ رہا ہے کہ تو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. فرمایا کہ نہیں, اس طرح نہیں, آہستہ آہستہ تدریجن تدریجن پہلے کھا کھلاؤ, لنگر ڈالنا. یہ بات حضرت کی خود ایسی ہے کہ آج ہے نہیں ہے کہ خوب کھلاؤ پلاؤ اور پھنساؤ, ہنساؤ کھلاؤ پلاؤ اور پھنساؤ. یہ عجیب بات ہے. یعنی اس سے پہلے اگر حضرت تھانوی کا زمانہ ہوتا تو حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں کہ میں یہاں لنگر خانہ نہیں کھولتا کہ آئے ہر شخص اور چالو آ جائے اور کھائے پیے. حضرت حلبی رحم اللہ کے ہاں یہی تھا کہ آپ کو پیسہ دینا ہے, ایک ادنا درجے کا کھانا ہے, ایک درمیانی کھانا ہے, ایک اعلیٰ کھانا ہے, جس کے آپ پیسے جمع کریں گے وہ کھانا آپ جا کے مطبخ سے لے لو. حضرت جلال آبادی رحم اللہ کے ہاں یہ تھا, بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مشائخ اور مفتیان کرام لائن میں مطبخ کے سامنے کھڑے ہوئے, وہی عام باورچی وہاں کھانا تقسیم کر رہا ہے, وہاں جا کے کھانا لے رہے. لیکن میرے دوستو مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو حالات بدلے ہوئے ہیں, یہ حالات ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ کے لیے خوب کھلاؤ. جب وہ مانوس ہو جائیں گے ان کو خود احساس نہیں ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہا ہوں, اور وہ بدل چکے ہوں گے اندر سے. خود خیال نہیں ہوگا قصدن کہ میرے اوپر زور پڑے کہ میں کچھ بدلوں, یہ کیسے کروں وہ کیسے کروں, وہ اندر سے بدل چکے ہوں گے. اور جب اندر سے بدل چکے ہوں گے پھر تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ خود عجیب بات ہے. اسی طرح حضرت کی زندگی سے ہم نے سیکھا بھائی یہ مال خرچ کرنا, یعنی کتابیں تقسیم کرو اور رسائل چھپواؤ اور لے جاؤ اور چھوٹے چھوٹے رسالے, یہ خود حضرت والا کا ایک عجیب خاصہ ہے. بزرگان دین ہیں, سب کے اپنے اپنے خصوصیات ہوتی ہے, لیکن یہ چیز جو حضرت نے سکھائی اگر آپ غور کرو تو یہ اس وقت لٹریچر کا دور ہے. یعنی چاروں طرف پہلے دنیا اپنے باطل نظریات اسی میں پھیلا رہے ہیں, اب آدمی آرام سے گھر میں بیٹھا اور پڑھ رہا ہے. اس سے حضرت والا کے ان رسائل سے دنیا میں کتنا انقلاب آیا ہے. ایک صرف یہ کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج جہاں پڑھی گئی, میں نے بچپن میں پڑھی تھی, اس وقت سے مجھے حضرت سے ایک عجیب تعلق ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہیں سب, بہرحال قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرما دے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشائخ جو ہوتے ہیں یہ صرف ذریعے ہیں, اصل مقصود اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. لیکن اللہ تعالی کو کتنی محبت اولیاء سے ہوتی ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ پوری شریعت اسلامیہ میں گناہوں کی فہرست اگر ہم دیکھنے چلیں تو سینکڑوں نہیں, کئی سو اور شاید ہزاروں میں چلی جائیں گی. لیکن صرف دو ہی گناہ اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن پر جنگ کا اعلان فرمایا ہے. ایک ہے سود اور سودی نظام اور اس کا کھانا پینا اور اس میں لگنا, اور ایک کسی اللہ والے سے عداوت و دشمنی رکھنا. اس سے آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آخر کتنا مقام اولیاء اللہ کا کتنا مقام ہوتا ہے. مجھے کبھی کبھی بعض تبلیغی اکابر ہوتے ہیں اور وہ کچھ افراد تفرید کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ایک جملہ زبان سے ان کے بارے میں نہیں نکالتا. کیوں؟ مبادہ ایسا نہ ہو, وہ تو بات تو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ بات غلط ہے, لیکن ان کا مقام ان کی عظمت کے سے ہٹ کر ایک ادنا سا جملہ, میں اور آپ تو جذبات میں بول گئے اور وہ تھے اللہ کے مقرب, بگڑ گئی ہماری آخرت. میرے بھائیوں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے, شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنے کی خاص اس گناہ کا اثر سوئے خاتمہ ہے. ایمان پر خاتمہ نہیں ملتا. اور یہ جتنے گناہ ہیں نا, جن گناہوں میں جنگ کے اعلان کی بات ہے, ان گناہوں کا یہی خاصہ ہے. حضرت شیخ نے الاعتدال فی مراتب الرجال میں لکھا ہے کہ جن گناہوں پر جنگ کا, ملا علی قاری کے حوالے سے, جن گناہوں پر جنگ کا اعلان کیا گیا ہے اس کا خاص اثر یہ ہے کہ ایمان سلب کر لیا جاتا ہے موت کے وقت میں. اور حکمت یہ اس کی نظر آتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو گویا اللہ تعالی جنگ کر رہے ہیں اس سے اور غالب نہیں آئے. اللہ غالب جب آئیں گے جب وہ کفر پر مرے گا. تو آپ سب کو بہت سختی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ان کے بارے میں ایک جملہ زبان سے نہ بولیں نہ خلوتوں میں نہ جلوتوں میں. کون کیسا ہے کیا ہے نہ معلوم, کس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہو. حسن ظن چاہیے. اور زبان کے بارے میں آیا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا جیسا یہ ہے, اللسان فیہا اشد من السیف, زبان اس دور میں تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگی. تلوار کاٹ رہی ہے کاٹ رہی ہے, زبان ایک مرتبہ جملہ نکلا 50 کے دل کو کاٹ ڈالا. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے. کہاں کیا ہو, یہاں کہیں کسی بھی جگہ جو بھی معاملات ہوں, لیکن کسی دیندار شخص کے بارے میں جو دین پر چل رہا ہو, ٹھیک ہے ہمیں کچھ باتیں نظر آ رہی ہیں ہم اس سے متفق نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو کہ وہ صحیح ہیں, نہ ہم کبھی کہیں گے کہ یہ صحیح ہے, لیکن ان کی شان کے بارے میں کوئی جملہ یا ان کی عظمت جس سے وہ پامال ہوتی ہو ایسا کوئی جملہ یا ان کی عزت پامال ہوتی ہو ایسا کوئی جملہ, ہمارا اپنا نقصان ہے. بہت ڈرنا چاہیے, بہت ڈرنا چاہیے. میں تو اپنے دل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بہت خوف لگتا ہے. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی محبوبیت بعض بندوں کی ہے کہ اسی وقت حضرت گنگوہی کے بارے میں کسی نے کچھ سوچا کہ میں جا کے کہوں, نسبت سلب ہو گئی. اب تڑپتے پھر رہے ہیں, تڑپتے پھر رہے ہیں صرف اس سے کہ کوئی جملہ غالباً زبان سے نکلا تھا لیکن ابھی جا کے کہا نہیں تھا, نسبت سلب ہو گئی. تو اس لیے ہم کو اور آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہمارا مقصود اللہ ہے, مثبت انداز سے اپنے کام میں لگے رہیں اور جو تعلیمات و ہدایات ہو ان کے اوپر عمل کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کو پالیں گے. کون کیا کر رہا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے یوں کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میرے دوستو ہمارا کام نہیں ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. دل میں ہر ایک کی عظمت ہو. ایک ہے ہمارے یہاں ہے اسی سلسلے میں کہ ان سے ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے, تو میرے پاس ایک دن ایک شخص آئے تحنیک کے لیے. میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے گمراہ کر دیا, میرے پاس تحنیک کے لیے آؤ, خدا کے بندے میرے بازو میں یہاں فلاں فلاں دو بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ, کس نے تم کو یہاں بھیجا ہے. یہ وہی بزرگ میں بتا رہا ہوں جن سے مزاج نہیں ملتا, مناسبت نہیں ہے بعض امور میں, لیکن ان کا مقام اپنی جگہ ہے. متقی آدمی پرہیزگار آدمی ہم کو زبان کھولے ان سے بدگمانی رکھے یا کوئی بات ان کے بارے میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے یہ یعنی کوئی غلط بات دیکھو تو روک ٹوک کرو, اس میں اختلاف کرو, لیکن ان کا کیا درجہ ہے, کیا مقام ہے, کیا شان ہے, اس میں ہم کچھ لب کشائی نہ کریں کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ فلاں ہیں اس میں یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے, اور حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا سایہ, حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کا سایہ ہمارے اوپر خیر و عافیت کے ساتھ, افادے اور استفادے کی شان کے ساتھ, استفادہ ہمارے لیے افادہ نظرات کے لیے اللہ تعالی ہمارے سروں پر دیر تک قائم رکھے. میں تو سب سے بڑی جڑ کی بات یہ کہتا ہوں جیسے حضرت نے کل فرمائی تھی کہ بھائی اس خانقاہ کے در و دیوار سے اور یہاں سے ہمیں جو کچھ ملا ہے تو من علمنی حرفن فانا عبدو. کل ہی میں نے ایک جگہ کہا کہ یہ کسی صوفی کا جملہ ہے, یہ حضرت علی کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ کا, جس نے مجھے دین کا ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں. تائید ہو گئی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے کل جو کہا تھا کہ میں حضرت کا اور حضرت کی نسلوں کا اور حضرت کی اولادوں کا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا میں غلام ہوں. یہی جذبہ ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے, اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, ایک حرف سکھانے پر اور جس نے ساری زندگی ہی بدلی ہو, ہماری ساری زندگی کی تبدیلی ہی جن کی منہور منت ہے کہ انہی کے پاس آنے کی وجہ سے رخ ہی ملا ہم کو, ورنہ رخ ہی کچھ اور تھا, صحیح سمت میں رخ ملا ہو تو کتنے احسانات ہیں. تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگنا چاہیے, تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے, کوئی ایسی بات سامنے نظر آ رہی ہو تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے. زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور دل میں کچھ نہ سوچیں کہ اللہ سب قبضے آپ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے خوب کام لے, اور حضرت والا کا فیض قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے. بس حضرت کا حکم تھا تو میں نے کچھ باتیں عرض کر لی تھی.
ماشاء اللہ بہت کام کی بات ہے, بہت ہی دل میں بٹھا لینے والی بات ہے, نوٹ کر لیا ہر شخص. یہ جو باتیں مولانا نے فرمائی یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے, یہ یعنی دین کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے. اگر دین پہ مرنا ہے تو ان باتوں کو یاد رکھا. ماشاء اللہ بزرگوں کا فیض ہے. اور ماشاء اللہ انہوں نے جو خواب دیکھا تو مجھے, میں نے کہا بھی تھا صبح کہ 100,000 آدمیوں کا خواب ایک طرف اور آپ کا خواب ایک طرف, کہ آپ جو کچھ حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں, محبوب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, تو میرے لیے بہت بڑی یہ بشارت ہے. اللہ اس کو حقیقت بنا دے ان کی برکت سے. ماشاء اللہ. ابراہیم کشمیری ہے کیا؟ نہیں. چلیے آپ سبھی لگ رہی ہو. اچھا صاحب, آپ تو بتاتی نہیں, میں بتاتا ہوں کہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ حضرت والا کی تعلیمات سارے جہان میں نشر کر. یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور جہاں حضرت والا یہ سوتے ہوتے تھے نا, تو حالانکہ کی عادت نہیں تھی کہ کسی کوئی سوتے سے کسی نے اٹھا دیا, بہت ناراض ہوتے. مگر حضرت والا کو ایک دفعہ بھجوایا, پھر دیکھا کہ سو رہے. اچھا پھر دیکھا حضرت تو سو رہے, پھر تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئے, دیکھے جاؤ پھر بلا کلا کٹکھٹایا دروازہ, پھر چلے گئے. پھر کیا فرمایا تھا کہ عاشق تڑپ رہا ہے.
حضرت والا کی محبت کے قصے ہیں, بہت سے ہیں ہر ایک کے ساتھ, اور ماشاء اللہ تھا بھی ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ. رمضان المبارک میں جب میں شرح لکھ رہا تھا یہ, تو حضرت والا نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اٹھا کے لاؤ. دروازہ کھٹکھٹایا, میں اسی وقت لیٹا تھا تو خیر آنکھ نہیں کھلی. وہ چلے گئے کہ حضرت بہت گہری نیند سوئے ہیں. تو حضرت جیسے اداس سے ہو گئے اور خاموش ہو گئے. اتنے میں برکت اللہ یا کوئی دوسرے تھے, وہ بولے کہ حضرت میں اٹھا کے لاؤں؟ تو کہا شاباش شاباش, جاؤ اٹھا کے لاؤ. اب وہ گئے, زوردار طریقے سے کھٹکھٹایا اور مجھے ہلایا جا کر کے, تو میں چلا آیا. میں نے کہا حضرت مزاج مبارک اچھے ہیں, خیریت ہے؟ تو فرمایا کہ میرا مزاج کیسے, ایک عاشق تو تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے اور تم تو مزے سے سو رہے ہو. اور اس طرح کے حضرت والا نے بہت مرتبہ بڑے عجیب عجیب جملے, عجیب عجیب باتیں فرمائی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کے لیے نیک فال بھی بنا دے اور قبول بھی فرما دے. جی محبت ایسی ہو. جی تو المرء مع من احب, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کسی کو فقی بننے کا شوق ہے, کسی کو محدث بننے کا شوق ہے, کسی کو مفسر بننے کا شوق ہے. بہت پیاری بات ہے. فرمایا میں تمہیں ایک ایسا گر بتاؤں کہ ساروں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ فرمایا المرء مع من احب, تو ایسا کرو کہ ایسے کسی کے ساتھ محبت کر لو سب کے ساتھ قیامت میں حشر ہو جائے گا. سب کچھ ہونا تو مشکل ہے, تو اس لیے یہ اولیاء اللہ کی محبت, حضرت والا جیسی شخصیت کی محبت, حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ, حضرت تھانوی, شاہ ہردوئی, ہمارے حضرت والا ماشاء اللہ, ان شاء اللہ یہ محبت ایک دن ایسا رنگ لائے گی کہ نظر آئے گا کہ کیسے آخرت میں جنت میں خوشیوں میں سب دوڑے پھر رہے ہیں. اللہم اجعلنا منہم.
آفتاب نسبت مع اللہ, جنوبی افریقہ کا 8 سفر 1998 میں, جو سیدی سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم مرشدی مولا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ہوا, ان کے ملفوظات اور ارشادات پر مشتمل.
صحت کی حالت میں یہ حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا آخری سفر تھا. اس کے بعد دو اسفار ہوئے, جب حضرت عاجز ہو گئے تھے، بیماری کی ہمت حضرت نے فرمائی، جب چلنے سے بھی معذور تھے، دو سفر کیے وہیں کے، دو بنگلہ دیش کے، تین عمرے، ایک برطانیہ کا سفر، آخر میں جب کمزور ہو گئے پھر ہمت نہیں ہوئی.
اللہ کو پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ایک صاحب نے فون کیا کہ پورے پاکستان میں تم اپنے پیر کے ساتھ کہاں کہاں رہو گے. میں نے کہا کہ کراچی سے خیبر تک، جب میرا شیخ بارڈر کراس کرے گا تو مجبوری ہے. بہرحال کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، تب اللہ ملتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں لیٹے رہو اور شیخ در بدر پھرتا رہے، دوسرے لوگوں کو فیض مل جائے گا اور تم اپنے گھروں میں لیٹے رہو. گھروں میں بیٹھنے سے اللہ نہیں ملتا، در بدر پھرنا پڑتا ہے. دیکھو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے 500 شاگرد تھے، سب کو کہا کہ اپنے اپنے گھر جاؤ، میں اب اپنے پیر سے کچھ سیکھوں گا. پھر بادشاہ کے نواسے نے بستر سر پر رکھا اور اس کو اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے ساتھ جنگل جنگل لے کے پھرتے تھے. حضرت شمس الدین تبریزی نے کہا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. فرمایا کہ آپ کا یہ فرمانا کہ کچھ بھی نہیں ہوں، یہی تو آپ کے سب کچھ ہونے کی دلیل ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو مولانا رومی نے فرمایا کہ آپ کتنا ہی چھپائیں، مگر میں آپ کی آنکھوں سے سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں مولا ہے. اگر کوئی شراب پی کر الائچی کھائے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو، تو بھی اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ شرابی ہے، اور آواز بھی بتا دیتی ہے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. پیا مانا محبوب، یعنی نہ جانے اللہ کس گھڑی بلا لے اور تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کہ ابھی روزہ باقی ہے، ابھی نماز باقی ہے، ابھی قضا نماز ادا کرنی ہے. میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بوئے میرا گر کسے مکنوں کنت، چشم مست خیش تن راچوں کنت. اگر شراب کی بدبو کو کوئی چھپا لے تو ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں سے چھپائے گا. اس کی آنکھوں کی مستی بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں مولا ہے. اللہ والے رات کو اللہ کی محبت کی حلال آسمانی میں پیتے ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. اللہ والے منزل من السماء پیتے ہیں، دنیا والے مخرج من الارض پیتے ہیں. یہ زمین کی پی کر موتتے ہیں، پیشاب بہاتے ہیں، اور آسمان والی پی کر انوار کے دریا بہتے ہیں. جتنے شرابی ہیں شراب پی کر انہیں پیشاب لگتا ہے، اور اللہ والے جو اللہ کی محبت کی میں پیتے ہیں، اس سے ان کے سینوں میں انوار کے دریا بہتے ہیں. تو حضرت نے لکھنؤ میں علماء ندوہ کو ایک شعر سنایا کہ علماء ندوہ تم کو اللہ کیسے ملے گا، اللہ کو کتابوں سے نہیں پاؤ گے، اللہ والوں سے اللہ ملے گا. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی کی شراب سے توبہ کا واقعہ. کیا کہیں، بڑے بڑے شرابی اور بڑے بڑے ڈاکو اللہ والوں کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے. آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی تھانہ بھون گئے اور حکیم الامت کے ہاتھ پر توبہ کی. حضرت کی دعا و صحبت کی برکت سے حج کر آئے اور شراب چھوڑ دی. 50 سال سے شراب پینے والا اچانک شراب چھوڑنے سے بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ تھوڑا سا پی لیا کرو. انہوں نے کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. کہا کہ 10 سال اور جی جاؤ گے. کہا کہ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. میرا شعر سن لو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 25 جمادی الثانی 1419 ہجری، 25 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 18 اکتوبر 1998 بروز اتوار بعد فجر بوقت سیر ملاوی. سب سے حسین کلام، ارشاد فرمایا کہ قابلیت اور ہے، محنت علمیہ اور ہے، کثرت علم اور ہے، مگر عطائے رحمت حق کا الگ مقام ہے. اللہ کی رحمت سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کی منزل تک پہنچاتا ہے، قرب منزل عطا ہوتا ہے. آپ کی حدیث کو تمام علماء کائنات سے پڑھیے، اس کے بعد پھر اختر کی تقریر کو بھی مستحضر رکھیے، پھر سوچئے کہ اختر پر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے. اس دور میں، اس زمان میں، اس مکان میں اور اس دکان میں اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے احسن اور محبوب کلام وہ ہے جس کے کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں کسی کا قول حسین نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے قیمتی ہے اور یہ بندہ بندوں کو قیمتی ذات کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے اس کی بات قیمتی ہو گئی. قیمتی پر جو چیز فدا ہوتی ہے وہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے، اگرچہ بالکل معمولی ہو. یہاں تک کہ اگر بادشاہ ایک رومال میں ناک صاف کر لے تو وہ ناک آلودہ رومال بڑے بڑے فالودے سے افضل ہو جاتا ہے. اس کو لوگ خرید لیتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں کہ بادشاہ نے اس کو استعمال کیا ہے. اور بادشاہ کی مثال اگر سمجھ میں نہ آتی ہو تو سمجھ لو لیڈی ڈیانا نے ناک صاف کی. یا لیلا نے، تو مجنو سے پوچھو، وہ کہے گا کہ آہ، اس سے میری لیلا نے ناک صاف کی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے داعی الی اللہ کے لیے عمل صالح کی قید لگائی، اور اسی لیے لگائی کہ اس کی برکت سے اس کی تقریر میں، تحریر میں برکت آتی ہے. جب داعی الی اللہ اچھا عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے دعوت الی اللہ جائز تو ہے. ایک بے نمازی بھی دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائیو نماز پڑھا کرو، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود بے نمازی ہے تو اس کے قول میں برکت نہیں ہوگی. ایک شخص بدنظری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بدنظری مت کیا کرو، تو اس کا یہ کہنا جائز تو ہے، مگر جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ بھی ایئر ہوسٹس کو تاک رہا ہے تو اس کے قول میں برکت نہیں رہتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم سعادت، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اپنے ایک گورے کافر غلام کے بدلے خریدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے کالے دل اور سفید کھال کے بدلے میں اجلا منور روشن قلب اور کالی کھال لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت زبردست تبادلہ کیا، کاش بلال کو خریدنے میں میرا پیسہ بھی لگتا. اللہ، دائمی ذلت. اگر عاشق اور معشوق بدفعلی میں مبتلا ہو گئے تو دونوں توبہ کر کے بایزید بستامی سے بھی بڑے اولیاء اللہ ہو جائیں، مگر یہ آپس میں ہمیشہ ذلیل رہیں گے. اس ذلت کی تلافی ممکن نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ روح ہے لا الہ الا اللہ کی. غیر اللہ سے نکالنا اور اللہ سے جوڑنا یہ روح تصوف ہے، ورنہ کتنے ہی مراقبے، کتنے ہی وظائف کر لو، مگر جب بدنظری کی تو سب کا نور نکل جائے گا. بدنظری سے قلب خالی ہی نہیں، لعنتی بھی ہو جاتا ہے. وہ قلب جو قرب الہی اور تقوی کے انوار سے مملوء اور ممتلا ہوتا ہے، ایک ہی بدنظری سے نبی کی بددعا لعن اللہ الناظرہ سے نزول لعنت کا محل ہو جاتا ہے. اس کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے. دل کا جو چہرہ اللہ کی طرف تھا وہ پھر کر اس حسین کی طرف ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے. دل کا قبلہ بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی اس حسین کا گال اور ناک کی اٹھان اور آنکھوں کی بناوٹ سامنے ہوتی ہے، اس لیے بدنظری معمولی مرض نہیں ہے۔ عاشق مجاز اپنے معشوق کو دیدہ سر سے دیکھتے ہیں، یعنی آسی اسی حسرت میں جیے اور مرے ہم، آسی اسی حسرت میں جیے اور مرے ہم، بے پردہ نظارہ ہو کبھی دیدہ سر سے، بے پردہ نظارہ ہو کبھی دیدہ سر سے۔ لیکن اللہ والے عارفین دیدہ قلب سے اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ پھر حسرت پیکان نگاہ اے دل ناداں، اب تو ٹپکتا ہے لہو دیدہ تر سے۔ پیکان معنی تیر، یعنی ابھی تک پہلی نظر کا تو خون نکل رہا ہے اور دوسری نظر کی پھر تمنا کر رہا ہے۔ بتائیے کیسا شعر ہے، کیا یہ عشق کی آگ نہیں ہے اس فقیر کے سینے میں؟ نفس کو مٹانے کی انتہا، اپنے کو اتنا مٹاؤ کہ مٹنے کا علم بھی نہ رہے کہ ہم مٹ گئے۔ اگر مٹنے کا علم ہے تو ابھی نہیں مٹے، اگر اپنے مٹنے کا علم ہے کہ میں نے اپنے کو خوب مٹایا تو ابھی اس کا پندار اور تکبر باقی ہے۔ اپنے نفس کو ایسا مٹا دو کہ اپنے مٹنے کا علم بھی نہ رہے کہ ہم نے اپنے کو مٹا دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سو رہا ہے مگر اس کو سونے کا علم بھی ہو کہ میں سو رہا ہوں، تو ظالم کہاں سو رہا ہے، ایسا سوئے کہ سونے کا علم بھی نہ رہے۔ سبحان
مجلس ادھر ختم ہوئی اور ادھر یہ حضرت والا اپنے تشریف لے آتے تھے، پھر یہ سب ارشاد فرماتے، وہ بھی تقریری ہوتی تھی، اس میں مختلف مضامین ہوتے تھے تو اس میں سے منتخب کر لیتا تھا، مطلب کسی وقت ایسا نہیں تھا کہ حضرت اللہ کے ذکر سے خالی ہو، نہیں کہ وہ تقریر ختم کی پھر آگے اخبار دیکھ رہے ہیں یا کسی دنیا کے کام رہے ہیں، کہیں کہ چلو بازار چلو، کبھی بازار کسی کبھی جانے کا رخ بھی نہیں ہے، کوئی کہتا بھی تھا تو فرماتے ہیں نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، لے جا ہوگا اضافہ ہوگا میری بھی گلی میں، حیدرآباد دکن میں کراچی میں ہر چیز مل جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، جا کے اپنے بازار سب سے بری جگہ ہے۔
علماء ربانین کا مقام، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی علماء دین کو فرمائیں گے کہ تم ابھی جنت میں داخل مت ہو، تم جنت کے گیٹ کے باہر انتظار کرو اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے جاؤ۔ اس لیے علماء ربانین بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ تفسیر کبیر میں ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء دین کو اللہ تعالی روک لیں گے کہ ٹھہرو ابھی جنت میں داخل مت ہو، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد خروج نہیں ہے۔ جنتی کبھی بھی جنت سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ موج کرے گا، اہل جنت کی فوج ہمیشہ موج کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے علماء دین تم ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی یا دوستی کی یا محبت کی تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلیے، ابھی اس پر بس نہیں ہے، ابھی بس اور آگے بڑھے گی کہ جب جنت میں جاؤ تو جنت کی نعمتوں میں ابھی بزی مت ہو، کسی نعمت کو یوز کرو اگرچہ تربوز بھی ہو، مت بزی مت ہو نہ کسی نعمت کو یوز کرو اگرچہ تربوز ہو، پہلے جاؤ اللہ والوں سے ملو۔ فادخلی فی عبادی، جب جنت میں داخلہ ہو تو جنت کی نعمتوں میں مشغول نہ ہو، پہلے میرے عاشقوں سے ملو، کیونکہ یہ جنت کی نعمتیں میرے عاشقوں سے کم درجے کی ہیں۔ اللہ میرے عاشقوں کا درجہ جنت اور نامہائے جنت سے زیادہ ہے، کیونکہ جنت حامل نعمت ہے مگر اللہ والے حامل منعم ہیں۔ اللہ والے نعمت دینے والے مولا کو دل میں رکھتے ہیں، جنت حامل لیلا ہے اور عاشقوں کے دل میں مولا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ لیلاؤں سے نظر بچانے کا حکم دیا اور اس کے بدلے میں دل میں مولا دیا، اور پورے عالم کے جتنے حامل نسبت مولا ہیں نسبت مولا ہیں ان کا دوست بنا دیا۔ تو ایک لیلا سے نظر بچائی اور سارے عالم کے اللہ والوں سے دوستی ہو گئی۔ اب دیکھو ساؤتھ افریقہ میں میرے کتنے دوست ہیں، یہاں ملاوی میں کتنے دوست بن گئے، اب کوئی ہمیں کتنا ہی بدنام کرے ہماری لیلا یہی ہے۔ سب اللہ والے ہمارے محبوب ہیں، جو اللہ پر فدا ہے اس پر اختر فدا ہے، اور جو اللہ کی محبت نہیں سیکھتا تو میرا دل اس سے نہیں ملتا، کیا کروں مجبور ہوں۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے صرف نظر بچانے کی توفیق اللہ نے اپنے کرم سے مجھے دی، اور سارے عالم کے اللہ والے آج مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک لیلا سے بچے اور سارے عالم کے مولا والے ملے۔ اصلی حسین کون؟ جن کے قلب میں مولا ہیں۔
خواجہ صاحب کا شعر اسی اس پہ، ایک دفعہ خواجہ صاحب کی ناساز ہو گئی تو مفتی شفیع صاحب اور بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے عیادت کے لیے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا ہنسی آ رہی۔ اصلی حسین اندروا یہی ہیں جن کی روحیں حسین ہیں، باقی تو جسم حسین ہوتا ہے، اصلی حسین یہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے۔
جن کے قلب میں مولا ہے حاملین مولا مل گئے، یہ سب جتنے اللہ والے ہیں سب حسین ہیں، چاہے حبشی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حسینوں کا پیدا کرنے والا ان کے دل میں ہے۔ ساری دنیا کی لیلائیں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو جن کے دل میں اللہ ہے وہ ایک لیلا نہیں رکھتے، سارے عالم کی لیلاؤں کو رکھتے ہیں۔ مولا کی رحمت سے اللہ والوں کو سارے عالم کی لیلاؤں کا نچوڑ اللہ کے نام کی برکت سے حاصل ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہے۔ دنیا دار جب لیلاؤں سے مزہ لیتا ہے تو اس کی میانی میں مزی آتی ہے، اور اللہ والے جب اللہ کی محبت کا مزہ لیتے ہیں تو بے مزی رہتے ہیں، پاک و صاف رہتے ہیں۔ عورت کی عمارت کی عدم صحت کے دلائل عقلیہ۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم اور خلیفہ اور امیر المؤمنین کو عورت نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل تو حدیث شریف میں ہے کہ جس ملک کی سربراہ اور خلیفہ اور امیر المؤمنین عورت ہوگی اس ملک کی رعایا خیریت سے نہیں رہے گی۔ لیکن ابھی حال ہی میں عقلی دلیل میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ عورت کو بادشاہ مت بناؤ، کیونکہ بادشاہ میں وہ خوبی ہونی چاہیے جو خلیفہ میں ہوتی ہے، خلیفہ کے معنی نائب ہیں۔ تو مسلمانوں کا خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اذا حزبہ امر ففزع الى الصلاح۔ اب اگر ملک پر حملہ ہو گیا اور عورت خلیفہ ہے اور حالت حیض میں ہے تو نماز میں داخل ہو سکتی ہے؟ عوام کے لیے دعا کر سکتی ہے، قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے، وہ کہے گی کہ مولویوں تم پڑھو، ابھی تو میں حالت حیض میں ہوں، 10 دن کے بعد جب میں پاک ہو جاؤں گی پھر میں بھی نماز پڑھ لوں گی۔ تو ایسا امیر المؤمنین بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ امامت امیر المؤمنین کا حق ہے، اگر وہ موجود ہو تو وہی امامت کرائے گا، لیکن اگر وہ عورت ہے تو کمیٹی والوں سے کہے گی کہ 10 دن کے لیے دوسرا امام رکھو، کمیٹی والے بھی تنگ آ جائیں گے۔ چھٹی دیتے دیتے ہر مہینہ 10 دن کی چھٹی دینی۔ اللہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ملک پر دشمن کا حملہ ہو گیا اور عورت بادشاہ ہے تو بحریہ، فضائیہ اور بریہ تینوں فوجوں کے سربراہ آ گئے کہ حضور دشمن نے حملہ کر دیا، ہم کو آرڈر دیں تاکہ ہم بھی جوابی حملہ کریں، تو خبر آئی کہ ابھی بیگم صاحبہ کی ڈلیوری ہو رہی ہے. اور وہ انڈر کلوروفارم ہے, اور وہ انڈر کلوروفارم ہے, ابھی تو آرڈر نہیں دے سکتے. کیا الفاظ ہیں سبحان اللہ. ارے ظالموں, تو پھر کیوں ان کو سربراہ بناتے ہو؟ تین وجہ ہو گئی. بنگلہ دیش میں ایک چوراہے پر ٹریفک پولیس ایک کم عمر عورت کو رکھا ہوا تھا. وہ ہاتھ دکھا رہی تھی تو چند ڈاکو آئے اور اس کو اپنی موٹر میں بٹھا کر بھاگ گئے. تب سے انہوں نے عورت کو ٹریفک پولیس نہیں رکھا کہ 12 بجے رات کو ٹریفک پولیس بیچاری اکیلی کھڑی ہے اور کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا. اور پڑھوں. حرمت تصویر کے عقلی دلائل. ایسے ہی رنگون میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں فوٹو کھچوانا کیوں حرام ہے؟ حج جو عمرے میں مجبوری ہے لیکن بلا ضرورت مسکرا کر, پان کھا کر, سرما لگا کر, خوب اونچی ٹوپی پہن کر تصویر کھچوانا جائز نہیں ہے. جب مجبوراً فوٹو کھچواؤ تو چہرے پر غم بھی ہو. اپنے شیخ کا فوٹو میں نے ان کے انتقال کے بعد چاک کر دیا. اللہ, حضرت نے فرمایا تھا کہ مجبوراً جب کبھی فوٹو کھچواؤ تو مسکراؤ مت. اللہ سے یہی کہو کہ یا اللہ مجبوراً کھچوا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ فوٹو کی حرمت کا ایک راز ابھی ابھی میرے قلب کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ اسلام میں اللہ نے تصویر کھچوانے کو اس لیے حرام فرمایا ہے کہ مان لیجئے ایک مسلمان لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہ ایک انگریز لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس کے کلاس فیلو نے اس نامناسب حالت میں اس کا فوٹو لے لیا. بعد میں اس لڑکے نے توبہ کر کے حج کیا اور ایک شیخ سے مرید ہو کر تہجد اور اللہ کا نام لے کر خوب عبادت کر کے ولی اللہ ہو گیا اور خلافت بھی پا گیا. پھر ایک خانقاہ بنائی ماریشس کے سمندر کے کنارے. اس کے 1,00,000 مرید آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں, مراقبہ ہو رہا ہے اور تعلیمات دینیہ اور دروس تصوف ہو رہے ہیں. اتنے میں اس کے کلاس فیلو کو خبر ملی کہ وہ آج کل پیر بنا ہوا ہے. چلو ابھی دکھاتا ہوں تماشا. وہ فوٹو لے آیا اور کہا, اے بھائیو 1,00,000 مریدوں, ذرا اپنے حضرت کو تو دیکھو, پھر آبرو رہتی. تو اللہ تعالی نے اپنے غلاموں کے برے اعمال اور ماضی کے گناہوں کے ثبوت کو ختم کر دیا کہ میرا بندہ اگر ولی اللہ ہو جائے تو اس کے پچھلے نالائق اعمال کا کوئی ثبوت پیش نہ کرے. تو کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے, مہربانی نہیں ہے؟ ہر قانون عین رحمت ہے. بس آج مجھے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اے میرے مولا, آپ نے لیلاؤں سے بچایا اور بیوی جو حلال کی لیلا ہے اس کو پیار کرو مگر اعتدال کے ساتھ. وہاں بھی نارمل رہنا پڑے گا, کارمل بننا جائز نہیں. وہاں بھی اعتدال ہے. حکیم الامت سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بیوی کا تو حق اللہ نے رکھا ہے. انا لزوجک علیک حقا, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, لہذا اس معاملے میں آپ ہمیں کیوں اعتدال کا پابند کرتے ہیں؟ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ مولانا, اس حدیث کا آگے والا ٹکڑا بھی تو ہے, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, لیلا کا اتنا حق ادا نہ کرو کہ آپ خود ہی پگھل جاؤ اور جھکے جھکے چلو. چکر آ رہے ہیں, کمزور ہو گئے, لیکن اعتدال کے درجے میں جائز ہے, اسی پر قناعت کرو. اور میرا ایک فارسی کا شعر نوٹ کر لو جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کو لیلا سمجھو. زوجہ من بحر من لیلائے من کہ مرا دادست او مولائے من. میری بیوی میرے لیے لیلا ہے, دلیل آگے آ رہی ہے کہ میرے مولا نے دی ہے, مولا کے ہاتھ سے ملی ہے اور اس سے ہمارے بچے ہیں. اگر وہ عالم اور اللہ والے بن گئے, ولی اللہ بن گئے, تو ہم ولی اللہ کے ابا بنیں گے. بیٹا ولی اللہ ہوگا تو قیامت کے دن باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گا, اللہ سفارش کرے گا. لہذا اپنے بچوں کو اللہ والا بھی بناؤ اور اردو بھی سکھاؤ.
درس مجلس اب برخاست ہوگی، آپ حضرات جلدی جلدی زینے سے نیچے تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سفر میں آپ تشریف لائیں گے، آپ تشریف لائیں گے تو فرما دیتے.
ہاں جی.